بات یہ ہے کہ اس کی تعمیل کی جائے, اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں, اس سے بڑی کوئی دانش مندی نہیں. دانش مندی کی بات یہ, کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے. الفاظ عام تھے کہ بیٹھ جاؤ, اس کا تقاضا یہ تھا کہ جس جس کے کانوں میں آواز پڑی اس پر بیٹھنا واجب ہو گیا, فرض ہو گیا. جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص کے لیے, بیٹھ گئے. یہی دانش مندی کا تقاضا تھا. جب حکم مل جائے تو اطاعت ہی سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی دانش مندی ہے. وہ تو صحابی کا معاملہ ہے. محمود غزنوی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے, وہ سومناتھ کا مندر جس نے تہس نہس کیا تھا, بڑے چاہ و جلال کی حکومت تھی ان کے افغانستان میں, غزنی دارالحکومت تھا. آج بھی غزنی کے نام سے افغانستان میں ایک مستقل ولایت ہے, اس وقت پورے افغانستان کا دارالحکومت غزنی تھا. اور محمود غزنوی کی حکومت شاہ جاہو جلال کی حکومت تھی, بہت ترقی یافتہ اور مضبوط حکومت تھی. ان کے یہاں وہ ایک غلام آ گیا تھا محمود, وہ ایاز, محمود و ایاز کا نام سنتے ہیں آپ. ان کا غلام آ گیا تھا ایاز, یہ بڑا ذہین, بڑا وفادار, بڑا نیک اور بہت ذہین, مستعد, فعال, سمجھدار اور مطیع و فرما بردار غلام تھا. رہنے لگا. رفتہ رفتہ محمود غزنوی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو بہت باکمال شخص ہے, بڑا ذہین, بڑا سمجھدار, پڑھا لکھا اور تابے دار, فعال, مستعد, ایکٹیو, بہت جو کہہ دے کر کے چھوڑے گا. تو رفتہ رفتہ اس کے ذمے کچھ کام ذمہ داریاں بھی بڑھاتے چلے گئے بادشاہ. اور جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں آدمی کی تو اس کی سہولتیں بھی بڑھتی ہیں, اس کی عزت بھی بڑھتی ہے, تو اب دربار میں اس کا اچھا خاصا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا. یہاں تک کہ وزیروں کو بھی کھٹکنے لگی اس کی یہ ترقی کہ یہ غلام آیا تھا ہمارے سامنے, اب اس کو بادشاہ اتنا نوازتا. بعض اوقات بھرے دربار میں کسی چیز میں مشورہ بھی کر لیتا ہے, احمد ایاز تمہاری کیا رائے ہے. اب یہ بڑے بڑے وزیر اور وزرا اعظم بیٹھے ہوئے اور وہ اس کو نوازا جاتا تھا, اب اس کے حاسدین پیدا ہو گئے, طرح طرح کی باتیں اس کے خلاف کرتے تھے اور چیم مغیاں کرتے تھے کہ دیکھو محمود غزنوی بادشاہ جو ہے بادشاہ ہو کر ایک غلام کے سے اس طریقے سے اس کو نوازتا ہے, اس کو کرتا ہے. محمود غزنوی کو بھی کانوں میں یہ باتیں پڑتی تھی. تو کبھی کبھی برسر دربار وہ اپنے وزیروں اور محمود غزنوی کا موازنہ کرتا تھا, امتحان دلواتا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وزیر کتنے پانی میں ہے اور محمود غزنوی ایاز کس مقام پر ہے. ایسے کئی واقعات ہیں اس کے, بڑے مزیدار دلچسپ واقعات ہیں. اس نے امتحان لیا تو وزیر فیل ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ بھرے دربار میں محمود غزنوی بادشاہ نے کہا اپنے کسی خادم سے, وزیر خزانہ جو تھا اس سے کہا کہ فلاں ملک کے بادشاہ نے جو ہمارے پاس, چین کے بادشاہ نے کسی نے بھیجا تھا جواہر سے کا بنا ہوا ایک بہت بڑا تین کی پیالہ کروڑوں روپے کی مالیت کا تھا, ان کا کہ وہ جو فلاں بادشاہ نے ہمارے پاس تحفے میں بھیجا تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے بہت عرصے سے, ذرا حاضر کیا جائے. وہ پیش کیا گیا, سارا دربار اس کو دیکھ کر حیران تھا, بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی قیمتی جواہر کا بنا ہوا تھا, کروڑوں اربوں مالیت تھی اس کی. اہل دربار نے سب نے بڑی تعریف کی, بادشاہ نے بھی تعریف کی. تو وزیر خزانہ سے کہا کہ ہے تو یہ بہت اچھا مگر ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کو ہم اپنے خزانے میں رکھیں, اس کو توڑ دیجیے آپ. وزیر خزانہ منہ کو دیکھے، اتنی کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کے پیالے کو میں کیسے توڑ دوں؟ تم نے کہا کہ جا پنا، انہوں نے کہا کہ چھوڑو، دوسرے وزیر سے کہا کہ تم توڑ دے، وہ بھی ہاتھ پاؤں کر کپانے لگا اس پہ، تیسرے سے کہا، پھر چوتھے سے کہا، یہاں تک کہ وزیر اعظم سے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں اس کو توڑ دیا جائے، تو وزیر اعظم کھڑا ہوا کہ جا پنا، اس کو توڑنے سے اتنے ارب روپے کا خسارہ ہماری حکومت کو ہو جائے گا، اس واسطے میری درخواست ہے کہ آ جناب اس پر نظر ثانی فرما دیں. اچھا، ہتھوڑا پہلے سے منگا کے رکھا ہوا تھا بادشاہ نے، وہی رکھا ہوا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا پیچھے، ایاز، میں کہا ایاز یہاں آؤ، وہ آیا، انہوں نے کہا اس کو توڑ دو، اس نے ہتھوڑا اٹھایا، زور سے مارا اس کو اور چکر چکنا چور کر دیا پہلے، اور سارے دربار پر سناٹا تھا. بادشاہ نے کہا ایاز یہ تم نے کیا کیا، اتنا قیمتی پیالہ توڑ دیا. تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ جہاں پناہ، اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں بس یہ بات آئی تھی کہ ایسے ایسے سینکڑوں پیالے توڑے جا سکتے ہیں مگر بادشاہ کا حکم نہیں توڑا جا سکتا. تو خادم کی اور غلام کی بات تو یہی ہوتی ہے، ہم تو غلام ہیں سردار دو عالم سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم، غلاموں میں ہمارا نام درج ہو جاتا ہے اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ اس دنیا کا عظیم ترین انسان اور انتہائی خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے اندر اس کا نام آ جائے گا. تو اس کے رسول کا تقاضا ہے کہ بدعتوں سے اجتناب کیا جائے، بدعت سے توبہ کی جائے، کیونکہ سردار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں. بدعت کی مثال سمجھ لی، اور سنت کی مثال، دونوں میں بڑا فرق ہے. بلیک بورڈ پر آپ ایک کا حصہ لگائیے، ایک بن گیا. اب اگر اس کے دائیں طرف زیرو لگائیں تو کتنا ہو گیا؟ دس ہو گیا. اور ایک اور زیرو لگا دیں، ایک اور لگا دیں، ایک اور لگا دیں، بڑھتا جائے گا. یہ سنت کی مثال ہے، صحیح سنت پر عمل ہو رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا بھی عمل کرو گے تو دس دس گنا عمل، ہر عمل کا دس گنا ثواب قرآن کریم نے فرمایا. ایک مرتبہ الحمدللہ کہو گے تو دس مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا، ایک روپیہ صدقہ کرو گے تو دس روپے کا ثواب ملے گا. زیرو بڑھاتے چلے جاؤ، تھوڑا تھوڑا اضافہ کرتے چلے جاؤ، ثواب بڑھتا چلا جائے گا بے حد و انتہا. یہ سنت کی مثال ہے، سنت کے مطابق عمل کرو. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان زیرو کو جو لگایا تھا آپ نے اس کو مٹا دیجئے، اب لگائیے اس کے بائیں طرف ایک زیرو لگائیے، کچھ ہوا؟ دوسرا لگائیے، تیسرا، چوتھا، جتنے زیرو لگاؤ گے بیکار جائیں گے، زیرو ہی زیرو رہیں گے، وہی رہ جاؤ گے. سنت کا اور بدعت کا یہی فرق ہے، سنت کے مطابق ذرا سا عمل کیا جائے گا وہ بہت ہے، اور سنت کے خلاف کیا جائے گا بیکار ہے، بلکہ الٹا گناہ ہے. کیونکہ فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ کل ضلالۃ فی النار. اس واسطے مومن کا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی شریعت کے پر دین کے کسی معاملے کو کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صحابی فرما رہے ہیں سلمة بن الأكوع رضي الله عنه کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھایا اپنے بائیں ہاتھ سے. سنت کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا. اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, ہدایت فرمائی. اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کا مشورہ مانتے ہوئے ان کو اپنی کچھ ہتک محسوس ہوتی ہے, اپنی سبکی محسوس کرتے. تو انہوں نے کہہ دیا لا استطیع, میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا, حالانکہ بالکل لغو عذر تھا, کھا سکتے تھے, مگر اپنی سبکی محسوس کر کے انہوں نے یہ جواب دے دیا. تار دار دو عالم سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ لا استطیع. تو آپ نے جملہ فرمایا جو بدعا کا جملہ تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لستتا تھا, تجھے قدرت ہی نہ ہو. اس نے کہا تھا مجھے قدرت نہیں, تو کہا تھا اس نے غلط, اسے قدرت تھی مگر اس نے فرمان کو قبول نہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس کی وجہ سے آپ نے ناگواری, آپ کو ناگواری ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تجھے قدرت ہی نہ ہو. بدعا کا طلبہ کہ قدرت اگر ہے بھی تو ختم ہو جائے. چنانچہ پھر فرمایا کہ ما منعہ الا الکبر, وجہ بھی بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے جو یہ بات نہیں مانی اس کی صرف ایک وجہ تھی, وہ ہے کبر, تکبر. اس نے اپنی وہ سمجھا کہ اگر میں نے ان کی بات مان لی تو میری بات نیچی ہو جائے گی. بعض بے وقوف ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی ہمدرد بھائی خواہ یا کسی بڑے کی بات کو میں اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اگر ان کو مان لیں گے تمہاری بات نیچی پڑ جائے گی. بڑی حماقت کی اور جہالت کی باتیں ہیں. تو خیر, اور تو خاص طور سے یہ معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ بہت ہی بڑا جرم تھا. تو آپ نے بدعا کے طور بدعا کا کلمہ ارشاد فرمایا کہ لستتا تھا, تجھے قدرت ہی نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ ما منعہ الا الکبر, اس کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر تکبر نے, تکبر کی وجہ سے رکا ہے اس پر عمل کرنے سے. فما رفعہا الى فیہ, چنانچہ حدیث میں ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکا منہ کی طرف, بدعا لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی؟ کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی کو کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے, یہی سنت ہے. دوسری احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی, بڑی تاکید کھانے میں پینے میں. اسی طریقے سے کسی کو کوئی چیز دیں تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے دیں, کوئی چیز لیں تو یہ بھی دائیں ہاتھ سے لیں. اسی طریقے سے کپڑا پہننے میں بھی دائیں طرف دائیں آستین پہلے ڈالیں, بائیں ڈالیں. پیجاما پہننے میں دائیں پاؤں میں پہلے پہنے, بائیں میں بعد میں پہنے. جوتا پہننے میں دائیں پہلے میں پہنے, بائیں میں بعد میں پہنے. مسجد میں داخل ہوتے وقت اچھا جو کام ہوگا اس میں دائیں کام دائیں طرف کو مقدم کیا جائے. مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں کو پہلے اندر مسجد میں داخل کریں گے, اور نکلتے وقت برعکس کریں گے کہ بائیں کو پہلے نکالیں گے دائیں کو بعد میں نکالیں گے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کے برعکس کریں گے کہ بیت الخلاء میں جب اندر داخل ہوں گے تو بائیں پہلے داخل کریں گے دائیں بعد میں داخل کریں گے, جب نکلیں گے تو دائیں کو پہلے نکالیں گے بائیں کو بعد میں نکالیں گے. یہ سب تعلیمات ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تار دار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے. نور ہی نور ہے ان تمام سنتوں کے اندر. اب آدمی کوئی پوچھے کہ صاحب حکمت کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ حکمت سب سے بڑی ہے کہ ہمارے حضور کا فرمان ہے, اس سے بڑی حکمت اور کیا ہے؟ اس سے بڑی کوئی دانش مندی نہیں. خیر, تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی, اور بہت ساری احادیث ہیں اس کی کہ کھانے میں پینے میں اور ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص سنت کے خلاف کر رہا ہو تو اس کو بتا دینا چاہیے. اگر یہ خیال ہے کہ اس کو مسئلہ نہیں معلوم تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو ایسا کر رہا, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے, بتانے میں اس انداز میں بتائیں کہ وہ اپنی توہین نہ محسوس کریں. ڈانٹ کر نہیں, سختی سے نہیں, اعتراض کے طور پر نہیں, بلکہ چپکے سے کہہ دیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ تو آقا تھے. آپ تو اگر حاکمان لہجے میں بھی کہتے تو آپ کو اختیار تھا. لیکن یہ کہ ایک عام تو عام حالات میں نرمی سے بات کی جائے، اس انداز میں بات کی جائے کہ اس کی بے عزتی لوگوں میں نہ ہو، تو بہتر یہ کہ تنہائی سے کہہ دیں بھائی یہاں سے کھا لو، مگر کہنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے. اگر ایک مرتبہ اگر عمل نہیں کرتا اب اس کی ذمہ داری، مگر آپ یاد دہانی کرا دیں نرمی سے، محبت سے، عزت اور احترام کے ساتھ. یہ سب باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں عزت اور احترام اور نرمی کے ساتھ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو ہماری دعوت اسلام دو، اور فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم اعلیٰ کہتا تھا، میں تمہارا پروردگار ہوں. تو اتنا بڑا گمراہ. اس کے بعد جب ان کو دونوں انبیاء کرام کو بھیجا جانے لگا تو ان دونوں کو طریقہ بتلایا کہ کس طریقے سے دعوت دو گے تم ان کو اسلام کی، تو اس کا ایک طریقہ یہ کہا کہ وقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر، کہ اس سے بات نرم کرنا. معلوم کیا ہوا؟ نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سخت کلامی نہ کرے. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے مخاطب فرعون سے بڑے گمراہ نہیں اور ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مسلح نہیں، تو جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے اپنے مخاطبین کے سامنے؟ نرمی سے بات کریں. ایک بات اور بھی ہے، دیکھو نا، جو آدمی بیچارہ مسئلہ ہی نہیں جانتا یا مسئلہ جانتا ہے مگر اس کو عادت نہیں پڑی ہوئی، یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، تو اس کی مثال ایک مریض کی سی ہے. تو ایک مرض ہے بیچارے کو، آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو طبیب کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مریض کو ڈانٹا کرے کہ تم بختوں میں بخار کیوں ہو گیا، تمہارے سر میں درد کیوں ہو گیا. مریض کا کام یہ ہوتا ہے کہ محبت سے اس کو دوا دیتا ہے درد سر کی اور بخار کی اور تکلیف کی. تو آپ بھی دوا دیں، مسئلہ بتا دیں پیار سے، محبت سے، ہمدردی اور خیر خواہی سے، تاکہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنے اور اپنی توہین نہ محسوس کرے. کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے انداز میں بات نہ کی جائے. تو خیر، ایک حکم یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص اس سنت کا ترک کرنا کر رہا ہو تو اس کو یاد دہانی کرا دینی چاہیے. اور تیسرا ادب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو کوئی نصیحت خیر خواہی کی جائے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خیر خواہ ہے، میرا بدخواہ نہیں ہے، تو اس کو یہاں اپنی انانیت کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ انانیت کی بات ہے، تکبر کی بات ہے کہ چون و چرا کرے اور کہے جیسے اس نے کہ دے کر سب میں اٹھا نہیں سکتا. تو نہیں، اس کو مان لینا چاہیے، اور اگر نہیں مانتا ہے پھر بھی تو یہ علامت اس کے اندر اس بات کی کہ اس کے اندر تکبر ہے اور کبر ہے، اور یہ کبر اتنی خطرناک بیماری ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. تو اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس نے کہہ دیا کہ میں اٹھا نہیں سکتا ہاتھ، یہ تکبر کی وجہ سے کیا، تو کتنا بڑا گناہ ہے. بد دعا مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پناہ میں رکھے. ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرماتے ہوئے کہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، کہ تم یا تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لیا کرو نماز میں، ورنہ تمہارے درمیان نا اتفاقی ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، جھگڑے ڈال دے گا، تم عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر نماز کی صف میں اگر سیدھے نہیں ہوں گے تو اس کا وبال ایک تو گناہ آخرت میں ہوگا ہی, کیونکہ یہ واجب ہے. صفوں کو سیدھا رکھنا صرف صرف معمولی یعنی کہ صرف مصاحب کے درجے میں ہے یا صرف مسنت موقعہ کے درجے میں, واجب ہے. اور آگے یا پیچھے ہونا گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے معمولی نہیں. تو آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی, دنیا میں اس کا وبال یہ ہے کہ جو قوم اس گناہ کی مرتکب ہوگی ان لوگوں کے درمیان مخالفتیں عداوتیں اور دشمنیاں پھیل جائیں گی. اپنے جائزہ بھی لینا چاہیے, آج کل صفوف کو سیدھا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. جب خاص طور سے جب بڑی جماعت ہوتی ہے تو بیچارہ امام اور مؤذن چیختے چیختے تھک جاتا ہے کہ صفے سیدھے کر لیجیے, صفے سیدھی کر لیجیے, صفے سیدھی کر لیجیے, لیکن کچھ لوگ آگے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اس طریقے سے سیدھا کرتے تھے صفوں کو جیسا کوئی تیر بنانے والا تیر کی لکڑی کو سیدھا کرتا ہے. اس طریقے سے ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے, ہر ایک کو دیکھتے تھے, صفوں کو سیدھا کرواتے تھے. تو فرما تو ایک یہ فرمایا کہ یا تو تم اپنے صفوں کو سیدھا کر لو ورنہ پھر تمہارے درمیان نا اتفاقی اور پھوٹ ڈال دے گا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ, جھگڑے فساد کھڑے ہو جائیں. اور آج دیکھیے ہمارے اندر کتنی پھوٹ پڑی ہوئی, کتنی پھوٹ ہے, فرقے ہیں, پارٹیاں ہیں, پھر ہر پارٹی کے اندر گروپ ہیں, پھر گروپ کے اندر ایک اور گروپ ہے, گروپ در گروپ ہوتے جا رہے ہیں, اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ اور بھی اس کے اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ بھی اس گناہ سے بچنے کی ضرورت. اب دیکھیے یہ خرابی کیسے پیدا ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو چھوڑنے کا ایک بوال یہ ہے کہ آپ اس میں عداوتیں پیدا ہو جائیں گی اس حکم کے چھوڑنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے فوائد بے شمار ہیں اور اس کو ترک کرنے کے نقصان بھی بے شمار. دیکھیے حدیث آ گئی ہے کہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بها القباحۃ, صفوں کو اس طرح آپ سیدھا کرتے تھے گویا کہ ان صفوں کے ذریعے سے تیر کی لکڑی کو سیدھا کریں گے. یعنی وہ نہیں کہ تیر کی لکڑی کی طرح اس کو سیدھا کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ اور زیادہ مبالغہ ہے کہ اتنا سیدھا کرتے تھے سب کو کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ اس سب کی سیدھائی کو بنیاد بنا کر اس کے مطابق تیر کی لکڑی کو سیدھا کریں گے. تیر کی لکڑی کو خاص طور سے اس واسطے یہاں ذکر کیا مثال کے طور پر, تشبیہ کے طور پر, کہ تیر کی جو لکڑی ہوتی ہے جس میں آگے تیر ہوتا ہے, پھلکا لگا ہوتا ہے, یہ پیچھے لکڑی ہوتی ہے, یہ بالکل سیدھی ہونی ضروری ہے. اس میں ذرہ برابر بھی اگر خم ہوگا, ٹیڑ پن ہوگا, تو کبھی نشانے پر تیر نہیں لگ سکتا. بالکل اسی طرح جیسے بندوق میں جو مکھی لگی ہوتی ہے, اگر وہ ذرا سی ایک بال برابر بھی ادھر یا ادھر ہو جائے کبھی نشانہ ٹھیک نہیں لگ سکتا. تو اسی طریقے سے تیروں کا معاملہ تھا کہ تیر کی ڈنڈی اگر بالکل سیدھی نہ ہو تو کبھی نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھ سکتا. تو جب کسی چیز کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی سیدھی ہے تو کہا جاتا تھا کہ یہ تیر کی لکڑی کی طرح سیدھی ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ اس سب کو اتنا سیدھا کر رہے ہیں, گویا کہ جب یہ سب سیدھی ہو جائے گی تو اس کی بنیاد پر اس تیر کی لکڑی کی سیدھائی کو چیک کریں گے, اس معیار پر دیکھیں گے کہ تیر کی لکڑی سیدھی ہے یا نہیں, یہ دیکھنے کے لیے سب پر رکھ کے دیکھیں گے. کیا مطلب کہ اتنا زیادہ سیدھا کرتے تھے کہ اس میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں تھے. چنانچہ طریقہ کیا ہے صفوں کو سیدھا کرنے کا, اس کو بھی سمجھ لیجئے. اس میں بہت سے لوگ گڑبڑ کرتے, غلطیاں ہوتی ہیں. مسجد میں, بہت ساری مسجدوں میں سب کا نشان ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کے مطابق کرو, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ڈالنا چاہیے. لیکن کیا کرتے بعض لوگ تو اپنے پاؤں کا پنجہ اس نشان پر ڈالتے, اپنے گھٹنے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کا کنارہ اس نشان پر ڈالتے. کسی بعض جگہوں پر ایسا رواج ہے کہ سب کے سب ایسے ہی کرتے ہیں, مگر اس کی وجہ سے کیا ہوگا, کبھی سب سیدھی نہیں ہوگی, کیونکہ پاؤں کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا, تو پھر سب ٹیڑھی ہو جائے گی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایڑی کا پچھلا کنارہ اس لائن پر کرتے ہیں, اس سے بھی سب کبھی سیدھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ آدمی کا پاؤں کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا ہوتا ہے. پہلی صورت میں تو بہت ہی زیادہ خرابی ہوگی, اور اس دوسری صورت میں بھی سب پوری طرح صحیح نہیں ہوگی. سب کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نشان پڑا ہوا ہوتا ہے اس نشان پر پاؤں کا ٹخنا ہو. دیکھنا بھی آسان ہے, ٹخنے کو دیکھ لو یہاں, کہ اس نشان پر ٹخنا ہونا چاہیے. جب ٹخنے پر سب ہوں گے تو یہ ہڈی جو ہوتی ہے پاؤں کی, یہ سب کی بیچ میں ہوتی ہے تمام انسانوں کی, چاہے لمبا ہو آدمی, پاؤں چھوٹا ہو یا بڑا, مگر اس ٹخنے کی ہڈی ہر ایک کی اس کی پنڈلی کے وسط میں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے سب بالکل سیدھی ہو جائے گی. اسی کو دوسری طریقے سے وہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ مونڈے کو مونڈے کے مقابلے میں کر لیں, ٹخنے کو ٹخنے کے مقابلے میں کر لیں, تو بالکل سب سیدھی ہو جائے گی. یہی طریقہ صحیح ہے سب کو سیدھا کرنے کا. دیکھیے اسی حدیث میں فرما رہے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو ابھی میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس طریقے سے سیدھی کرتے تھے گویا کہ اس کے ذریعے سے تیر کی لکڑیوں کو سیدھا کریں گے, سیدھا کیا جائے گا. یہاں تک کہ جب آپ نے دیکھا اور کہ ہم انا قد عقلنا عنہ, کہ ہم نے سمجھ لی ہے بات, بار بار آپ نے ہدایت بھی فرما دی, طریقہ بھی بتلا دیا, تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ اب سمجھ گئے ہیں یہ لوگ. ثم خرج یوما, پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اپنے حجرہ شریفہ سے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں. فقام, تو کھڑے ہو گئے اپنے مصلے پر جا کر. حتی قاد ان یکبرہ, یہاں تک قریب ہو گئے کہ تکبیر کہیں آپ, تکبیر تحریم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں نماز کی. نماز تک آپ نے ابھی تکبیر کہی نہیں تھی, اللہ اکبر نہیں کہا تھا. فرا رجلا بادیا صدره, تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا تھا لائن سے, تو آپ نے ٹوکا, فرمایا کہ عباد اللہ لتصورن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم, اے اللہ کے بندو, تم یا تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لو گے, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا, یعنی تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے گا اور عداوت اور دشمنی پیدا کر دے گا. اب دیکھیے, اتنا کو بھی آپ نے گوارا نہیں کیا کہ صرف ایک آدمی کا سینہ باہر نکلا رہے, اس سے اور زیادہ تاکید معلوم ہو رہی ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا ضروری ہے, واجب ہے. بس بھائی, اب تو نماز کا وقت ہونے والا ہے. عجیب عجیب, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو ایسی ہیں کہ بس جو قوم اپنا لے گی اس کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. آج بہت اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں, انشاءاللہ بیان ہوں گی آخر آئندہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اجتماعی ذکر کے محمد صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. یا اللہ ہمیں سب کو اتباع سنت کا عادی بنا دی. یا ارحم الراحمین, ہمیں زندگی کے تمام کاموں میں, زندگی کے تمام گوشوں میں, زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے حبیب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا پابند اور عادی بنا دیجیے, اور ان کی برکات سے ہم کو مالا مال فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم علیہ.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازہ, بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔